ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ، تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
صہیونی حکومت کی جارحیت اور غزہ کے عوام کی لازوال استقامت، ڈیووس اجلاس پر عوامی اعتراضات، ہندوستان میں عدالت عظمیٰ کی جانب سے نریندر مودی کو ایک اور جھٹکا، امریکہ میں عدلیہ کے خلاف احتجاج۔ ایران کی تیل کی صنعت پر پابندیاں اور گہرے اندیشے۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
یہ ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے ساتھی نے جس طرح سے سرخیوں میں آپ کی خدمت میں بتایا کہ غزہ پر مسلسل صہیونی حکومت کی یلغار جاری ہے، لیکن غزہ کے عوام ہیں کہ بے مثال استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس دوران جب یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین اسٹون غزہ پہنچیں تو غزہ میں قائم منتخب عوامی حکومت کے عہدیداروں نے کہا کہ غزہ کے عوام کے رنج و مصائب اور آلام اور اس پر غاصبانہ قبضے اور اسی طرح اس کے محاصرے کی ذمہ دار یورپی یونین بھی ہے۔ کیتھرین اسٹون نے اگرچہ غزہ کا دورہ کیا، لیکن انہوں نے حماس کے عہدیداروں سے ملنے کی کوئی زحمت نہ کی اور انہوں نے صرف امدادی تنظیموں کے کارکنوں سے ہی ملاقات پر اکتفا کیا۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
فلسطین میں اسماعیل ہنیہ کی منتخب حکومت نے یورپی یونین کو صہیونی حکومت کی ہمنوا اور اس کی غاصبانہ کارروائیوں اور غزہ پٹی کے محاصرے کی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی شعبے کی سربراہ کیتھرین ایشٹن کے دورہ غزہ کے موقع پر فلسطین کے منتخب وزیر اعظم کے مشیر نے کہا ہے کہ یورپی یونین غزہ پٹی کا محاصرہ اور صہیونی حکومت کی دیگر غاصبانہ کارروائیوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ غزہ کے سفر میں کیتھرین ایشٹن نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی سرگرمیاں انجام دینے والی تنظیم انروا کے حکام سے ملاقات کی، جبکہ انہوں نے غزہ کے بحرانی حالات اور محاصرے کی وجہ سے پیدا ہونے والی قابل رحم صورتحال پر کوئی توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دورے پر فلسطینی حکام نے سخت تنقید کی ہے۔ فلسطین کے منتخب وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کے مشیر یوسف رزقہ نے کیتھرین ایشٹن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سفر سے صرف غزہ کے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، جو جنگ غزہ ختم ہونے کے 3 سال بعد تاحال محاصرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت آشکارا ہے کہ گزشتہ 3 سال کے دوران غزہ کی صورتحال کے سلسلے میں یورپی یونین کا موقف نہ صرف یہ کہ بے حسی کا مظہر رہا ہے، بلکہ بعض اوقات تو یورپ نے صہیونی حکومت کی موافقت میں موقف اختیار کیا ہے۔ 22 روزہ جنگ میں غزہ پٹی پر زمین، فضا اور سمندر سے حملے کیے گئے۔ اسرائیل کے اس جنگی جنون کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے اور عمارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئیں۔ اس خانمہ سوز جنگ کو 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی تعمیر نو کا کوئی کام نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ جنگ کے بعد اسرائیل نے اس علاقے کا محاصرہ اور بھی سخت کر دیا۔ اسرائیل تعمیراتی اشیاء غزہ تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ آج بھی جنگ کی ویرانیوں کی تصویر بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی گزشتہ 3 برسوں کے دوران غزہ کا علاقہ کبھی بھی اسرائیل کی بمباری سے محفوظ نہیں رہا، اور فضائی حملے غزہ کے عوام کی زندگی کو جہنم بنائے ہوئے ہیں۔ ان حالات کے باوجود اقوام متحدہ نے انتہائی بے توجہی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف لفظی بیانوں پر اکتفا کیا ہے، جبکہ یورپ نے بھی اس مدت کے دوران اسرائیل کے جرائم کی حمایت کی ہے۔ اس سے قبل یورپی یونین نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ کوشش کی کہ سن 2006 میں حماس فلسطین کے سیاسی میدان میں مؤثر کردار حاصل نہ کر سکے۔ حماس پر پابندیاں عائد کرنے کا شروع سے ہی یہ مقصد تھا کہ سن 2006 کے پارلیمانی انتخابات میں اسے شرکت کا موقع نہ ملے، تاہم اس کوشش میں ناکامی اور حماس کی انتخابی فتح کے بعد یہ حربہ اختیار کیا گیا کہ اسماعیل ہنیہ کی حکومت پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ یورپ کو بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ حماس کی مؤثر پوزیشن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حماس عوامی حمایت کی وجہ سے صہیونی حکومت اور اس کے مغربی حامیوں کی سازشوں کا کامیابی سے سامنا کر رہی ہے۔ اس وقت فلسطین کے منتخب وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے عوام نے یورپ اور امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی ہمہ جہتی مدد کے باوجود اپنے عزم و ارادے اور استقامت و ثابت قدمی سے اسرائیل کے جنگی شعبے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ محاصرہ جاری ہے لیکن غزہ کے عوام کے بلند حوصلے اور بھی بلند ہوتے جا رہے ہیں۔
غزہ استقامت کی علامت، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب چلتے ہیں سوئٹزرلینڈ، جہاں ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس جاری ہے۔ اس دوران جہاں گزشتہ ستمبر سے امریکہ اور یورپ کے تقریباً سبھی ملکوں میں کم و بیش سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تحریک جاری ہے، ڈیووس اجلاس کے موقع پر بھی وال اسٹریٹ مخالف اور سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفین نے اجتماع کیا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف نعرے اور آواز بلند کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اجلاس کا نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حاصل۔ اس طرح کے اجلاس سے صرف 99% لوگوں کو، کہ جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، جو نادار ہیں، ان کو ہی نقصان پہنچے گا، اور سرمایہ دار طبقے کے لیے ہی اس طرح کے اجلاس میں توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کا 42 اجلاس ایسے حالات میں منعقد ہوا ہے کہ اس پر سخت اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اجلاس ہال کے باہر احتجاجی مظاہرین کی کثیر تعداد جمع ہے اور لوگ دنیا کی معاشی بدحالی کی بات کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈیووس میں منعقد ہونے والا اجلاس بے سود ہے۔ یہی نہیں، یہ اجلاس ایک غیر منصفانہ اقدام ہے جس میں عام انسانوں کی مشکلات کا جائزہ لیے جانے کے بجائے سرمایہ دارانہ نظام کی تقویت کی بات ہو رہی ہے، جس میں ہر روز انسانوں کی بہت بڑی تعداد غربت کے امتحان میں مبتلا ہے۔ دنیا بھر سے سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفین ڈیووس میں جمع ہوئے ہیں اور اجلاس کی جگہ کے قریب ہی انہوں نے اپنے خیمے نصب کیے ہیں۔ حالیہ برسوں کی معاشی مشکلات کو دیکھتے ہوئے مغربی حکومتوں نے مالیاتی اداروں اور بڑی کمپنیوں کی مدد کی، جس کی وجہ سے سرمایہ داروں کی حالت میں کچھ ثبات آ گیا، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفین کا ڈیووس میں اجتماع اس بات کی علامت ہے کہ غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور عام لوگوں کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ اس وقت غریب اور امیر کا فاصلہ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں لوگوں نے وسیع پیمانے پر مظاہرے کر کے دنیا کی معاشی صورتحال پر اپنا اعتراض ظاہر کیا ہے۔ امریکہ میں وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو تحریک کا شروع ہونا اور معاشرے کے مختلف طبقات کی اس تحریک میں شمولیت در حقیقت سرمایہ دارانہ نظام والے معاشروں میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم پر احتجاج کی علامت ہے۔ عوام الناس کا ماننا ہے کہ ساری دولت 1% آبادی پر مشتمل سرمایہ دار طبقے کے پاس ہے۔ اسپین، اٹلی اور یونان سمیت یورپی ممالک میں بے روزگاری کا مسئلہ بحرانی صورتحال اختیار کر چکا ہے اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے حکومتوں نے مراعات میں کٹوتی کی جو اقتصادی پالیسیاں اختیار کی ہیں، ان سے عوام کی مشکلات کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ مغربی ممالک کے عوام کو یقین ہو چکا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام مناسب نظام نہیں ہے اور اس کا متبادل تلاش کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ماہر اقتصادیات آرتھر ایم اوکان کا کہنا ہے کہ مختلف ملکوں میں عوامی اعتراضات میں شدت آ جانے کے بعد معاشی ترقی کے باب میں مساوات اور منصفانہ تقسیم کا مسئلہ درپیش ہے۔ معاشی مشکلات سے دو چار ملکوں میں حکومتیں تو یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ معاشی مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں، تاہم عوام کا کہنا ہے کہ معاشی مشکلات کے ازالے کے ساتھ ساتھ ثروت کی منصفانہ تقسیم پر بھی توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔
اور اب چلتے ہیں ہندوستان، جہاں بھارتی جنتا پارٹی اگرچہ گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو اپنا اسٹار سیاستداں بنا کر پیش کرنا چاہتی ہے اور اس کوشش میں لگی بھی ہوئی، لیکن وہیں سپریم کورٹ نے نریندر مودی کو ایک اور جھٹکا اس وقت دیا جب سپریم کورٹ نے اپنے ہی عدالت یعنی سپریم کورٹ کے ایک سابق جج کو اس بات کی ہدایت کی کہ وہ گجرات میں سن 2003 سے 2006 تک ہونے والے فرضی انکاؤنٹر کی جانچ کر کے اس کی رپورٹ 3 ماہ کے اندر عدالت کے سپرد کریں۔ کیا صورتحال بن سکتی ہے، اس پر تبصرہ کر رہے ہیں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی حسن کمال۔
جانچ کا حکم تو پہلے سے دیا جا چکا تھا، مودی گورنمنٹ نے دیا تھا، لیکن اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا تھا اور وہ کچھ تو اس پر کاروائی ہو نہیں رہی تھی، جس کے اوپر ایک ریٹ پٹیشن دائر کیا گیا جاوید اختر صاحب اور ایک سینئر صحافی گیری ورگیز کی طرف سے، اور سپریم کورٹ نے اس ریٹ پٹیشن پر کاروائی کرتے ہوئے اس کمیشن کو جو کہ تفتیش کر رہا تھا 2003 سے 2006 کے دوران کے انکاؤنٹرز اور واقعات کی، اس کو یہ تاکید کی ہے کہ 3 مہینے کے اندر رپورٹ داخل کرے، کیونکہ جو یہ ایجنسی بنائی گئی تھی جانچ کے لیے وہ تو 2-3 سال پہلے سے بنی ہوئی تھی مگر وہ کام ہی نہیں کر رہی تھی، ظاہر ہے کہ مودی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کوئی ایسا وہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ جلدی جلدی کام ختم کرے۔ تو اب سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ 3 مہینے کے اندر داخل کرے اپنی رپورٹ، اور یہ ظاہر ہے کہ مودی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، اور 3 مہینے کے اندر اگر وہ رپورٹ داخل کر دی گئی تو ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ڈھیل ڈھال سے کام نہیں لیا جا رہا تھا، اور رپورٹ اب تک اس لیے بھی تیار ہوئی تھی کہ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ مودی گورنمنٹ کو یہ ڈر تھا کہ اس کی وجہ سے کہیں پر ہاتھ نہ آئے، لیکن اب سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ظاہر ہے کہ انہیں حکم ماننا ہی پڑے گا، اور اگر انہوں نے 3 مہینے رپورٹ جمع کر دی اور رپورٹ میں وہی تمام باتیں نکلی جن پر شروع سے لوگ شبہ کر رہے تھے، تو مودی گورنمنٹ کے لیے خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ حکم نامہ جو ہے یہ خاصا سخت ہے، اور ادھر بہت تھوڑے عرصے میں نریندر مودی سرکار کو یکے بعد دوسرے کئی جھٹکے لگے ہیں۔ اس سے پہلے ہائی کورٹ نے ان کی ایک پٹیشن خارج کر دی تھی جس میں انہوں نے گجرات کے لوک آیوکت کے اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا تھا، وہ بھی بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ جو فیصلہ جس طرح سے ان کی پٹیشن خارج کی گئی ہے اس میں جسٹس سہائے نے یہ جملہ خاص طور پر کہا کہ نریندر مودی کو شاید یہ گمان ہے کہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس لیے ان کا لہجہ جو تھا پٹیشن میں بہت سخت تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کوئی جج اتنا ایسا ریمارک کرے۔ اور اس کے بعد اب یہ تازہ ترین فیصلہ حکم نامہ سپریم کورٹ کا، اس 2003 اور 2006 کے درمیان فسادات اور واقعات کی جانچ کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی مثبت ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔
گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو ایک اور جھٹکا، 2003 سے 2006 کے دوران گجرات میں فرضی انکاؤنٹر کی تحقیقات کا عدالتی حکم۔ یہ تھے ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حسن کمال۔ اور اب چلتے ہیں امریکہ۔ امریکہ کی فیڈرل عدالت نے جب یہ فیصلہ دیا کہ امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں آئندہ صدارتی انتخابات کے امیدواروں کو جتنی چاہے مالی عنایت یا اعانت کر سکتی ہیں اور اس پر عائد بندشوں کو ہٹا لیا ہے، اس بات کو لے کر وال اسٹریٹ مخالف کارکنوں میں شدید برہمی پائی جا رہی ہے۔ وال اسٹریٹ مخالفین اس سے پہلے وال اسٹریٹ، پھر وائٹ ہاؤس، پھر امریکی کانگریس اور شیئر بازاروں کے خلاف یا امریکن بینک کے خلاف جہاں مظاہرہ کر رہے تھے، اب انہوں نے اپنے حملے کا رخ امریکہ کی فیڈرل عدالت کی طرف بھی کر دیا ہے کہ اس نے کیوں اس طرح کا فیصلہ صادر کیا ہے. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
امریکہ میں قبضہ کرو تحریک کا رخ آخر کار اس ملک کی عدلیہ کی جانب مڑ گیا. حالیہ دنوں میں وال اسٹریٹ، وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے سامنے وسیع پیمانے پر مظاہروں کے بعد امریکی عدالت عظمیٰ کے سامنے بھی امریکی عوام کی بڑی تعداد نے جمع ہو کر مظاہرے کیے. گزشتہ چار مہینوں سے جاری تحریک کے دوران عوام نے سیاستدانوں اور سرمایہ داروں کی ساز باز کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ابتر معاشی صورتحال کے خلاف نعرے لگائے ہیں. یہ ساز باز برسوں سے جاری قانون ساز اداروں اور سرمایہ داروں کی محاذ بندی اور عدلیہ کی جانب سے ان کے حق میں صادر ہونے والے فیصلوں کا نتیجہ ہے. اس موقع پر عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ کہ انتخابات کے لیے مالیاتی امداد پر کسی طرح کی کوئی محدودیت نہیں ہونی چاہیے عوام کے شدید غم و غصے کا باعث بنا ہے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امریکہ میں انتخابی اخراجات کی فراہمی کے عمل کی اصلاح کو سیاسی بدعنوانیوں کے سدے باب کی لازمی شرط سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے سرمایہ دار انتخابات کے سرسام آور اخراجات کے لیے بجٹ فراہم کرتے ہیں، جبکہ اس کے عوض پارلیمنٹ کے ارکان قانون سازی کے مرحلے میں سرمایہ داروں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں. یہ سلسلہ سن 1970 کے عشرے تک آشکارا طور پر وسیع پیمانے پر چل رہا تھا، جس کا نتیجہ واٹر گیٹ کے بدنام زمانہ اسکینڈل کی صورت میں نکلا. اس اسکینڈل کے بعد کانگریس کے ارکان پر یہ دباؤ پڑا کہ ایسے قوانین کو منظوری دے جن سے انتخابی اخراجات کے لیے محدود مقدار میں مالیاتی مدد فراہم کی جائے، اور امیدواروں کے لیے لازمی کر دیا گیا کہ وہ ملنے والی مالیاتی امداد کی تفصیلات سے فیڈرل الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں. اس قانون کی وجہ سے انتخابی عمل پر سرمایہ داروں کا نفوذ کسی حد تک کم ہو گیا. تاہم طاقتور لابیوں نے اس قانون کو چکمہ دے کر دوسرے راستوں سے انتخابات کے اخراجات فراہم کرنے کے امکانات تلاش کر لیے. امریکہ میں انتخابات کے اخراجات بڑھتے گئے، اور پھر عدالت عظمیٰ پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ انتخابات کے اخراجات کی فراہمی کی روش کو تبدیل کرنے پر غور کرے. یہ دباؤ حالیہ برسوں میں نتیجہ خیز ثابت ہوا، اور عدالت عظمیٰ نے اعلان کر دیا کہ انتخابات کے اخراجات کی فراہمی پر عائد کی جانے والی محدودیتیں آئین کی بعض شقوں کے منافی ہیں. عدالت عظمیٰ کے اس حکم پر عمل درآمد کے بعد سرمایہ داروں اور کمپنیوں پر انتخابی امیدواروں کو بجٹ فراہم کرنے کے تعلق سے عائد محدودیت ختم ہو گئی، اور ہر کمپنی یا شخص کو اجازت مل گئی کہ وہ انتخابات پر اگر چاہے تو کروڑوں ڈالر کی رقم خرچ کر سکتا ہے. سن 2010 میں امریکہ میں ہونے والے انتخابات میں 6 ارب ڈالر کی خطیر رقم خرچ ہوئی تھی، جبکہ رواں سال میں یہ رقم 8 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے. امریکی عوام کو اب یہ تشویش لاحق ہے کہ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں ملک کی ثروت پر سرمایہ داروں کا قبضہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اور سیاست نہ بڑی کمپنیوں سے مالیاتی امداد حاصل کرنے کے لیے ان کے مفادات کو پہلے سے زیادہ ترجیح دیں گے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف شروع ہونے والی عوامی تحریک نے پہلے سرمایہ داری کے مرکز وال اسٹریٹ پر قبضہ کیا، اس کے بعد سیاسی اور پالیسی سازی کے مراکز وائٹ ہاؤس اور کانگریس کو اپنا نشانہ بنایا، اور اب اس کا رخ اس عمل کے تیسرے اہم فریق عدالت عظمیٰ کی جانب مڑ گیا ہے.
امریکہ میں وال اسٹریٹ مخالف کارکنوں کے حملے کا رخ اب فیڈرل عدالت کی جانب. سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور اب چلتے ہیں یورپی یونین کے اس تازہ ترین فیصلے جو کہ انتہائی غیر منطقی ہے کی جانب، جس میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایران کے تیل کی درآمدات پر پابندی عائد کر رہی ہے. برسلز میں 23 جنوری کو یورپی یونین کے وزراء خارجہ نے اپنے اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران کے تیل کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ وہ فیصلہ ہے جسے نہ صرف ایشیائی بلکہ خود یورپی اور امریکی اور افریقی ملکوں کے مبصرین اور نظریہ پردازوں نے انتہائی غیر دانشمندانہ اور غیر منطقی قرار دیا، اور خود عالمی مالیاتی فنڈ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر امریکہ اور مغرب کا ہی اثر و رسوخ ہے، اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ یورپی یونین کے اس فیصلے سے عالمی منڈیوں میں روزانہ 15 لاکھ بیرل تیل کی کمی واقع ہوگی، اور یہ وہ امر ہے کہ جس کا جبران کرنا کسی بھی ملک کے بس کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس فیصلے پر ہر طرف سے تشویش اور پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے، مگر یورپی یونین نے اس طرح کا غیر منطقی فیصلہ کیوں کیا، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے اسباب و علل اور اغراض و مقاصد کیا ہیں، یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، اور اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر اور تہران یونیورسٹی میں شعبہ روابط بین الملل کے پروفیسر ڈاکٹر ابو محمد اصغر خانی صاحب کو. السلام علیکم جناب. جی سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یورپی یونین کے اس فیصلے کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟
ببینید اجازه بدید که من سلام عرض کنم.
من سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. پابندیوں کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ برسوں پہلے تک جاتا ہے، اور جب ہم نے اپنے تیل کو قومی آیا تو اسی زمانے سے جو ہے وہ برطانیہ نے ایران کے تیل کا بائیکاٹ کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، اور موجودہ بائیکاٹ جو ہے، موجودہ پابندیاں جو ہیں، یہ پابندیاں دراصل امریکہ کی پابندیوں کے تحت جاری ہیں، اور امریکہ کی پابندیوں کو اگر ہم 30 برس پہلے لوٹ کر دیکھنا شروع کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اقتصاد کو نقصان پہنچانے کی اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اور امریکہ نے نیشنل ایمرجنسی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ایران پر پابندیاں لگانا شروع کیں، اور صرف بہانوں سے امریکہ کی وزارت خزانہ اور امریکہ کی کانگریس نے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا ہے، اور منفی اقدامات کرتے ہوئے ایران پر پابندیاں وضع کی ہیں. یعنی ہم جب پابندیوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایران نے جو پابندیاں ایران پر لگائی ہیں اس سے وہ صرف اور صرف ایران کے عام شہریوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے. امریکہ کی پابندیوں کی خصوصیت ہے کہ اس سے عام شہری ہدف بن رہا ہے، اور اس کی یہ ساری پابندیاں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور انہیں کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے یورپی ملکوں نے بھی پابندیاں لگائیں. یورپ کا ہدف یہ ہے کہ امریکہ کو اس کے اہداف حاصل ہو جائیں. یورپ اب تک جو ہے وہ خود مختار نہیں ہو سکا ہے، بلکہ وہ پوری طرح سے امریکہ کی تاسی کر رہا ہے اور امریکہ کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ یورپی یونین اور یورپی ممالک جو ہیں وہ ایک طرح سے ابھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ناپختہ کھانا ہے، اور ابھی تک وہ پختہ نہیں ہوا، یعنی وہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. یورپی یونین نے ایران کے تیل کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 5 مہینوں کے اندر اندر ایران سے تیل خریدنا بند کر دیا جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو انہوں نے 5 مہینوں کا وقت دیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ممالک شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں. یورپ میں جیسا آپ جانتے ہیں نہایت شدید سردی ہوتی ہے، لہذا وہ اپنی فکر میں ہیں، سب سے پہلے اپنی فکر میں ہیں اور اپنی فکر کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں، تجارتی اور تیل کی خرید و فروش کے جو معاہدے کیے ہیں، وہ 6 مہینوں کی مدت کے ہیں، لہذا وہ جو ہے وہ خود سرانہ طور پر جو ہے وہ عالمی قوانین کے تحت وہ قراردادیں جو ہیں وہ توڑ نہیں سکتے، لہذا یورپ یہاں پر بھی جو ہے وہ اپنی فکر میں ہے اور اپنے اوپر آنچ آنے نہیں دینا چاہتا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس مدت میں، اس پانچ مہینے کی مدت میں ایران کے تیل کا نعم البدل تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا انہیں اس بحرانی حالات میں جو ہے وہ نعم البدل مل پائے گا؟ آپ اسپین کے حالات دیکھیں کہ اسپین میں جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ بحرانی حالات ہیں اور عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسپین کے نوجوان جوان نسل کے 50% افرادی قوت جو ہے وہ اس وقت بے روزگار ہے اور عجیب و غریب مسائل سے دوچار ہیں، اور اقتصادی بحران اپنی جگہ پر قائم ہے. بنابراین میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ممالک ایران کے خلاف تیل کی پابندیوں میں شریک نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان میں اتنی توانائی نہیں ہے. اور آپ دوسری مثال دیکھ لیں، یونان کی ہے، یونان بھی جو ہے وہ ان پابندیوں میں شریک نہیں ہو سکتا. بنابراین میں نے جو آپ کو بتایا کہ یورپ سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو اس کے اہداف حاصل ہو سکیں، وہ امریکہ کی مدد کرنا چاہتا ہے. اور میں دلیلوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کے خلاف یورپ کی پابندیاں، برٹین کی پابندیاں اور سلامتی کونسل کی پابندیاں، ان سب پابندیوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور مغرب کے اتحادیوں کی پابندیوں کو اگر آپ دیکھیں گے اور ان کی تفصیلات کو ملاحظہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ساری پابندیاں جو ہیں وہ امریکہ کی پابندیوں کی کاپیز ہیں، اور امریکہ کے مفادات کے راستے میں یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں. اور میں بعید سمجھتا ہوں کہ یورپی قومیں اس طرح سے جو ہے وہ امریکہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپی یونین کو ابھی بھی سماجی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اور یورپی یونین کے کانسٹیٹیوشن میں آپ یہ پاتے ہیں کہ انہیں جو ہے ابھی یورپی قوموں نے جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا ہے، اور انہیں مختلف طرح کے مسائل ان کے سامنے آ رہے ہیں. اور یورپی یونین کا یہ فیصلہ اپنی قوموں کے مطالبات کے بالکل برخلاف ہے. اور
جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اس وقت چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر رضوان قیصر صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب.
رضوان قیصر صاحب، بات ہو رہی ہے کہ یورپ نے اگرچہ ایران کے تیل کا بائیکاٹ کر دیا، اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایران کے خلاف اسی قدر اتنے ہی وہ سخت ہیں اور اتنے ہی ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یوں کہا جائے کہ اپنی انا ہے، تو انہوں نے 6 مہینے بعد سے، جولائی سے کیوں پابندی کا فیصلہ کیا؟ اگر وہ بہت ہی غیرت مند ہوتے، غیور ہوتے تو کہتے تھے ہم آج ہی سے پابندی عائد کریں اور آج ہی سے ایران کا تیل نہیں خریدیں گے، تو کیوں 6 مہینے بعد تک کی انہوں نے جو ہے وہ مہلت ایک طرح سے اپنے لیے لی ہے؟
پورے فیصلے کے پیچھے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ایران کو الگ تھلگ کیا جائے، لیکن ایران کو الگ تھلگ کرنے کے عمل میں وہ اپنی عزت بھی بچا کر کے چلنا چاہتے ہیں. اگر فوری طور پر انہوں نے ایران کے تیل کے درآمدات پر اگر پابندی لگائی ہوتی تو اقتصادی طور پر خود ان کی ہوا نکل جائے گی، لیکن ابھی جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 جولائی سے پابندیوں کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا، تو ابھی تو کافی وقت ہے، اور اس بیچ شاید وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایران اس قسم کے غیر منطقی اور ناجائز دباؤ میں آ سکتا ہے. لیکن پورا مقصد یہ ہے کہ ابھی یورپ کے دیگر ممالک اور دنیا کی جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں، یورپی یونین اور امریکہ کے اس فیصلے سے ذرا بھی متفق نہیں ہیں. مثال کے لیے روس، روس کی کوششیں برقرار ہیں کہ مذاکرات کا پورا معاملہ ٹیبل پہ لایا جائے، گفتگو کی میز پہ لایا جائے. چین، یورپی یونین، چین جو اب ایک بڑی طاقت کے طور پر عالمی پس منظر میں ابھر کے سامنے آیا ہے، چین یورپی یونین کے اس فیصلے سے کسی بھی طرح سے اتفاق نہیں رکھتا. تب ویسی حالت میں 6 مہینے کا وقفہ یورپ نے جو خود کو دیا، وہ ایران کو نہیں دیا ہے، اس نے خود کو دیا ہے، اس لیے کہ 6 مہینے میں وہ پورا جائزہ لینا چاہتا ہے کہ کیا تمام سارے امکانات نکل کر کے آتے ہیں. لیکن ایران میں ایک نئی رائے بن رہی ہے کہ یورپین یونین خود کو اگر 6 مہینے کا وقفہ دے رہا ہے تو کیا یہ ممکن ہے ایران کے لیے کہ انہیں اس وقفے کا فائدہ نہ اٹھانے دیا جائے اور خود ایک ایسا فیصلہ کر لے جو تیل کی سپلائی کو روک سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ جو ایم او یو ہوتے ہیں، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں، جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، یعنی تجارتی جو عہد نامے ہوتے ہیں، ان کے تحت کیا کچھ ممکن ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ کہ صرف تیل کی درآمدات پر بلکہ تیل کمپنیوں میں دیگر ممالک کوئی بھی پیسہ نہ لگائیں، جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایران کو نہ لینے دیا جائے. یہ تمام ساری چیزیں آخر اس سے مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر مقصد یہ ہے آپ کا کہ ایران نیوکلیائی بم بنانے کی تیاری کر رہا ہے، یا انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی نہیں لیکن سال بھر کے اندر ایران نیوکلیائی بم تیار کر سکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے قسم کے الزامات اور ایسے قسم کے جو بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی تصدیق ہوئے بغیر ایسے بڑے جو اقدام اٹھائے ہیں یورپین یونین نے یا امریکہ نے، کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح سے جو جھوٹ کا پروپیگنڈا چلایا گیا تھا عراق کے خلاف کہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اور پورے عراق کو تباہ کر دینے کے بعد وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایک ذرہ نہیں نکلا، تب ویسی حالت میں تاریخی تجربے یہ بتاتے ہیں کہ ایسی تمام ساری باتیں پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں تاکہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر ایران کو الگ کر دیا جائے. لیکن دنیا میں جو بیٹھے مبصرین ہیں اور دیگر جو ممالک ہیں، وہ یورپی یونین اور امریکہ کے اس فیصلے سے کسی بھی طرح سے متفق نہیں ہیں.
جی،
دوسرا بڑا زاویہ یہ بار بار نکل کر کے سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت امریکہ میں جیسے جیسے انتخابات کے ماحول گرم ہو رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں پر ریپبلکن پارٹی کے جتنے بھی ہونے والے امیدوار ہیں لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی انتخابی معاملات امریکہ میں گرم ہو رہے ہیں اور اس کی قیمت ایران ادا کرے، تو یہ بات بھی جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے جسے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں، وہ کھلے طور پر دیکھ رہی ہے کہ یہ پوری سازش کیا ہے. اور شاید بارک اوباما بھی ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ اگر اگلا انتخاب جیتنا ہے تو ایسے کچھ اقدامات اٹھائے جائیں جس کی وجہ سے قیمت دوسرے ادا کریں، انتخابات کے معاملات ان کے گرم ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا اتنی جاہل نہیں ہے، نابلد نہیں ہے کہ ایسے سازشی اقدامات کو نہیں سمجھ رہی ہے، اور لہذا اس کی منافع اور مذمت دونوں شروع ہو چکی ہے، اور اس کے لیے یورپی یونین کو بھی جاگنا چاہیے جس طرح سے امریکہ کو جاگنا چاہیے کہ یہ دور انہیں ختم کرنا پڑے گا کہ کسی بھی ملک کو مذاکرات کے بغیر الگ تھلگ کرنے کی جو سازشیں ہیں، اور پھر یہ جو سازش ہے کہ اس ملک کے اوپر ایسے سخت اقدامات اٹھائے جائیں جس کی اس سے معیشت، اس کی سماج اور اس کی جو سیاست کے جو استحکام ہیں
جی
وہ متاثر ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا ان معاملات کو دیکھ رہی ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا.
اس سے قطعی اتفاق نہیں رکھتی ہے. تو
جی میں پھر حاضر ہوں گا رضوان قیصر صاحب.
بڑے معاملات جڑے ہیں جو ہم سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں.
جی میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں.
اصغر خانی صاحب، یورپ کے اخبارات اور جرائد میں ایک جملہ بڑا ان دنوں مشہور ہو رہا ہے اور ہر اخبار اور ہر جریدہ یہی لکھ رہا ہے کہ یورپ ایران کے تیل کا متبادل تلاش نہیں کر سکتا، اس کا جبران یا اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا، اس کی جگہ اتنی ہی مقدار میں تیل کہیں اور سے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس بات کا سب کو اعتراف ہے یورپی ماہرین کو کہ یورپ ایران کے تیل کا متبادل تلاش نہیں کر سکتا، تو پھر یورپ کی آئندہ کی اسٹریٹجی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پابندی پر عمل درآمد ہونے کے بعد؟
جناب علی عباس، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرض کریں کہ یورپ اس وقت جو ہے وہ شدید انرجی کے بحران سے دوچار ہے اور امریکہ کے شدید دباؤ کے اندر جو ہے وہ آ کے ایران پر پابندی لگا دیتا ہے اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے بہانے، جبکہ اس کے حق میں آئی اے ای اے نے بڑی اچھی رپورٹیں دی ہیں، ان تمام رپورٹوں کو نظر انداز کر کے جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کرتا ہے، اور ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز آئے اور انہوں نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کیے، اور ان معائنہ کاروں میں یورپی ماہرین بھی شامل تھے، اور چونکہ یورپ کو انرجی کی شدید ضرورت ہے اور دوسری طرف سے اس کی جو پالیسیاں اس نے اپنا رکھی ہیں اور اس نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں امریکہ کے ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے اس نے اقوام متحدہ اور امریکہ کے نظریات کو قبول کیا ہے، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے خلاف جو پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ مختلف یورپی ملکوں میں جو ہے وہ تعاون وجود میں نہ آ سکے، اور نجی کمپنیاں بھی ان اپنی حکومتوں کے فیصلے سے جو ہے الگ راستہ اختیار کر لیں، یہ ہو سکتا ہے یورپ میں ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اس سے ممکن ہے جو ہے وہ یورپ میں یا ساری دنیا میں جو ہے وہ تیل کی قیمتیں زیادہ نہیں بڑھیں گی، لیکن جو چیزیں یورپ میں جو ہے وہ انفلیشن اور مہنگائی اور یورپ کی قدر میں گراوٹ کا سبب بنے گی، یہ ساری چیزیں اس وقت آپ ان میں اور شدت آ جائے گی جب ایران کے تیل کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ بات ایک بڑی تعجب کا باعث ہے یہ بات کہ جو ہے وہ یورپی یونین نے، یورپی ممالک نے بڑی عجلت میں یہ اقدام کیا ہے، اور وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ پابندیوں میں شامل ہو چکے ہیں۔
رضوان خیسر صاحب، ڈیوس اجلاس جاری ہے سوئٹزرلینڈ میں، اور ظاہر ہے کہ فرانس یورپ کا وہ ملک ہے جو امریکہ کی پالیسیوں کی پیروی کرنے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ برطانیہ سے بھی سبقت لے جائے، اگرچہ برطانیہ بہرحال امریکی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے کا سب سے بڑا اپنے کو ذمہ دار اور پابند سمجھتا ہے۔ تو بات ہو رہی کہ فرانس کی جو مشہور زمانہ آئل کمپنی ٹوٹل، اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے ڈیووس اجلاس میں واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم نے ایران پر تیل کی پابندی تو لگا تو دی ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں، اس کے پاس اور بہت سارے خریدار پہلے سے موجود ہیں، اور اس کے عوض خود یورپ کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جب آئل کمپنی ٹوٹل جیسے آئل کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر یہ کہہ رہا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے اگر کسی کو نقصان پہنچے گا تو وہ یورپ کے عوام کو اور یورپی ممالک کو۔ تو آخر یورپی حکمران کیوں ابھی تک خود مختاری اور استقلال عمل کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، کیوں امریکہ کی پالیسی پر ہی عمل درآمد کی کوشش کر رہے ہیں اور سبقت لے جانے کی ایک دوسرے پر کوشش کرتے ہیں؟
عقل پہ اگر پردہ پڑ جائے کسی کے تو شاید ہم میں آپ میں سے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے. پچھلے 30-32 سالوں میں ایران نے ایسے پتہ نہیں کتنے قسم کی پابندیوں کا مقابلہ کیا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جب جس کسی بھی ملک پر یا جن ممالک پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان پابندیوں سے وہ ملک مضبوط ہو کر کے نکلا ہے. ایران بھی اپنے اوپر لگی ہوئی پابندیوں سے مضبوط ہو کر کے نکلا ہے، اور موجودہ پابندی جس کے کا کوئی قانونی جواز نہیں بن رہا ہے اس سے مضبوط ہو کر کے نکلے گا. لیکن جو فرانس کی جو تیل کی کمپنی کے لوگوں نے جو ڈیووس میں جو باتیں کہیں، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بظاہر جو باتیں ہمیں آپ کو دکھ رہی ہیں اس کو انہوں نے ایماندارانہ طریقے سے پوری دنیا کے سامنے اور وہاں پر موجود لوگوں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. مثال کے لیے چین تیار ہے، ہندوستان تیار ہے، اور ہندوستان تو اس معنی کر تیار ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیل ایران سے خریدے گا، اور ہندوستان کسی بھی طرح سے یورپین یونین کے ذریعہ اٹھائے گئے اقدام کا پابند نہیں ہے. چین پابند نہیں ہے، روس پابند نہیں ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک پابند نہیں ہے. اب ان کی کوشش یہ رہے گی کہ سفارتی طریقے سے یا اور دوسرے قسم کے دباؤ کے طریقے سے ایسے ممالک کو مجبور کیا جائے کہ ان پابندیوں میں وہ شامل ہو جائیں. لیکن ہندوستان، چین، روس یہ سب ایسے ممالک نہیں ہیں جو یورپین یونین کے اس دباؤ میں آ جائیں گے، خاص طور سے ان حالات میں جب یورپ کی معیشت خود ڈگمگا رہی ہے. ویسی حالت میں ہندوستان اپنے اقتصادیات کا اور دیگر تمام سارے معاملات کے نقصان کا سودا کبھی بھی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ممالک خارجی معاملات میں بالکل آزادانہ فیصلہ رکھتے ہیں، آزادانہ رویہ رکھتے ہیں، تو وہ کسی بھی طرح سے ان کے دباؤ میں نہیں آنے والی بات. رہی بات کہ یورپین یونین والوں کو فوری طور پر کیلکولیٹ کر لینا چاہیے کہ نقصانات لانگ ٹرم میں اور شارٹ ٹرم میں کس کے زیادہ ہوں گے، ایران کے زیادہ ہوں گے یا یورپین یونین کے زیادہ ہوں گے یا امریکہ کے زیادہ ہوں گے. اور اس وقت کا تو حالات یہ ہیں کہ یہ یورپی سیاست کو کسی طرح سے فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. امریکی سیاست میں الیکشن کی وجہ سے شاید کسی پارٹی کو، وہاں تو ایک عجیب مزاج ہے، کسی کمزور ملک کے اوپر دو بم گرا دیجئے تو کسی کے جو انتخابات کے جو پہلو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک عجیب سی سنک ہے.
بہت شکریہ آپ کا،
اوپر سوال.
بہت شکریہ رضوان قیصر صاحب، بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. اصغر خانی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 32 سال کے تجربے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں بے سود رہی ہیں، اور اس کا اعتراف ہو سب نے کیا ہے، امریکی نظریہ پردازوں نے کیا ہے، یورپی ماہرین نے کیا ہے. تو اب اس مرحلے پر یورپی یونین گھسے ہوئے حربے کو کیوں استعمال کرنا چاہتی ہے؟
آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میں علمی لحاظ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی قوم دباؤ میں آ جائے تو یہ خود امریکیوں کا کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ اسلامی انقلاب کے بعد جو ہے وہ جس کو 32 سال ہو چکے ہیں، ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم نے کتنی ترقی کی تھی تو سارے حقائق سامنے ہیں. ہمارے پاس پیٹرو کیمیکل پلانٹس کتنے تھے، ہمارے پاس ریفائنریز کتنی تھی، ہمارے پاس جو ہے وہ نینو ٹیکنالوجی میں ہم نے کتنی ترقی کی تھی، اسپیس ٹیکنالوجی میں ہم نے کتنی ترقی کی تھی، اور دیگر سائنٹیفک فیلڈ میں ہم نے کتنی ترقی کی تھی، چاہے ہوریزونٹلی ہو چاہے ورٹیکلی ہو، ہم نے کتنی ترقی کی تھی. یہ سارے حقائق سب ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اور ملت ایران نے ان مختلف سائنٹیفک فیلڈز میں ایسے عالم میں ترقی حاصل کی ہے جبکہ اس کے اوپر مغرب کی پابندیاں عائد تھیں. ہماری قوم بوکھلائی نہیں اور ہماری قوم فرسٹریٹ نہیں ہوئی، بلکہ اس نے ان پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. 32 سال کے تجربہ آپ کے سامنے ہیں، سارے حقائق آپ کے سامنے ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ ہماری صنعت کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہماری ٹیکنالوجیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کون سا شعبہ جو ہے وہ مغرب کی پابندیوں سے متاثر ہوا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں سائنسداں ہیں، اور ہماری ملت کے قلوب میں جو ہے وہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم پہنچ چکا ہے، اور ہم نے اپنے سائنسدانوں کی محنت سے ہی ترقی کی ہے.
ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی، اور یقینی طور پر یہ ایک نظریہ ہے کہ ایران جیسی ملت اور قوم کو اگر پابندیوں کا نشانہ بنایا جائے تو اس نے گزشتہ 32 برسوں میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی سے لے کر نانو ٹیکنالوجی اور خلائی میدانوں کی ٹیکنالوجی سے لے کر مختلف سیاسی، اقتصادی اور علمی میدانوں میں جو ترقی کی ہے اس پر آج ایران کے دوست دشمن بھی انگشت بدندہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ یورپی یونین کی اس طرح کی پابندیوں سے ایران پر نہ تو کوئی اثر پڑنے والا ہے اور نہ اس کا کوئی نقصان ہوگا، تو خود یورپ کے حکمراں اپنے ہی عوام کا نقصان کر رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.